السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الایمان باب 20 افشاء سلامی من الاسلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ ابھی کتاب الایمان ہی میں ہیں، اور وہ تمام احادیث امام بخاری کتاب الایمان میں لے کر آئے ہیں جو کہ ایمان سے ریلیٹڈ ہیں. کسی میں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا بیان ہے، کسی میں ایمان چلے جانے کا بیان ہے، کسی میں ایمان کا مطلب ہے عمل، اور ایمان کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو نبھانا، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. اسی میں آج ہم دیکھیں گے باب نمبر 20 ہے، افشاء سلامی من الاسلام. افشاء سلام کرنا اسلام میں داخل ہے. وقال عمار ثلاث من جمعوهن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار. اور عمار نے کہا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام بخاری اس باب سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ آپ وہ بھی لے کر آتے ہیں، کبھی کسی صحابی کا قول ہے، کبھی کسی تابعی کا قول ہے. اگر وہ اس حدیث کی مناسبت سے اور ٹاپک کے لحاظ سے اسے میچ کرتا ہے تو وہ وہاں پر اس کا قول بھی لے آتے ہیں. تو یہاں پر قول ہے کہ عمار نے کہا تین باتیں جس نے اپنے اندر اکٹھا کر لیں اس نے ایمان کو جوڑ لیا. ایک تو اپنا انصاف اپنے جی میں کرنا، یعنی اپنے نفس پر انصاف کرنا اپنے نفس کے ساتھ. دوسرا سب کو سلام کرنا، واقف اور اجنبی ہر مسلمان کو. تیسرے تنگی ہونے پر خرچ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سب کو سلام کرنا واقف اور اجنبی ہو، تو اسی چیز کو، چونکہ یہ حدیث کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس لیے یہاں پر وہ یہ قول بھی لائے ہیں. تو تین باتوں کا بیسیکلی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، دوسرا سلام کرنا للعالم، یعنی کسی بھی شخص کو، یعنی جن کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اور تیسری چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے تنگی ہی کیوں نہ ہو. تو آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدثنا قتیبة قال حدثنا اللیث ان یزید ابن ابی حبیب ان ابی الخیر ان عبداللہ ابن عمر ان رجل سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام الا من عرفت ومن لم تعرف. ایک بار اور حدیث کے الفاظ دیکھ لیجیے. حدثنا قتیبة قال حدثنا اللیث ان یزید ابن ابی حبیب ان ابی الخیر ان عبداللہ ابن عمر ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، یہ اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے. قال، فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وَتَقْرَأُ السَّلَامِ، سلام کرنا، اللہ من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو. ترجمہ دیکھیے. ہم سے بیان کیا قتیبہ نے، کہا ہم سے بیان کیا لیث نے، انہوں نے سنا یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے. ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، اس سے تیری پہچان ہو یا نہ ہو. اور یہ حدیث کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، حدیث کے جو الفاظ ہیں یعنی متن. اور اب آپ لوگوں کو متن اور سند میں فرق نظر آ گیا ہوگا کہ متن کسے کہتے ہیں اور سند کسے کہتے ہیں. تو متن کہاں سے شروع ہو رہا ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تو یہ متن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ آپ کو یاد کرنے ہیں. اب یہاں پر سلام کو عام کرنے کی بات کی گئی ہے. دیکھا جائے تو ہمارا دین ہمیں ہر بات جو سکھاتا ہے یا جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ ہر عمل پازیٹیو ہے, اس میں ہر ایک کی بھلائی ہے, اس میں خیر ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور چھپی ہوئی ہے. بعض اوقات ہماری سمجھ میں آتی اور بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی. اب دیکھیں افشو السلام بینکم, اسلام کو پھیلانا, سلام کو پھیلانا مطلب اسلام کو پھیلانا ہے نا, کیونکہ سلام کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. آپ کسی کو السلام علیکم کہتی ہیں تو یہ دراصل ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ, کیوں اس حدیث کو اس کتاب میں کتاب الایمان میں لایا گیا ہے کہ سلام کو پھیلانا ایمان کے کاموں میں سے ہے. اور ایمان کیا ہے دراصل, دیکھا جائے تو اسلام اور ایمان جڑا ہوا ہے. تو افشو السلام من الاسلام, اسلام اور ایمان جڑے جڑے ہیں. ایمان دراصل دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے اور اسلام اس کے باہر کی کیفیت ہوتی ہے. تو آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, آپ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیسے آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ واقعی میں مسلمان ہیں؟ سلام کرنے سے, ہے نا. جب کوئی مسلمان کسی کو سلام کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں. تو اسلام کو پھیلانا یعنی سلام کو پھیلانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور یہ صرف جاننے والوں کی طرف سے جاننے والوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جن کو نہیں جانتے ہیں ان کو بھی سلام کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کسی سے ملنا ملانا, کسی سے مسکرا کر دیکھنا, اس سے ملنا, اس کو سلام کرنا, یہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک کام انسان کر رہا ہے اس میں اس کو کچھ بھی ضائع نہیں ہو رہا, نہ انرجی ضائع ہو رہی ہے نہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اور اس کے بدلے میں اس کو الحمدللہ اجر بھی مل رہا ہے. کتنا بڑا یہ ایکچولی دیکھا جائے تو بینیفٹ ہے ہمیں ہمارے دین میں کہ انسان کے گناہ جھڑ رہے ہیں, اس کے اندر جو خوبی ہے وہ بھلائی ہے وہ باہر آ رہی ہے. اور جب آپ سلام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھلائی ہر طرف پھیلتی ہے. تو اسلام ہمیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے کہ کسی کی بھوک مٹا دینا, کسی کی مزاج پرسی کر لینا, کسی بیمار کی عیادت کر لینا, کسی کے پاس اگر دوائیاں نہ ہوں اس کی دوائیوں کا انتظام کر دینا, ہاسپٹل وغیرہ کی تعمیر جہاں پر غریب لوگ آ کر فری میں اپنا علاج کرا سکیں, اور جو بھی باتیں ہیں یہ سب کرنا. یعنی انسان بعض چیزیں اپنی زبان سے کرتا ہے, بعض چیزیں اپنے مال سے کرتا ہے, اور بعض کام اپنے فزیکلی یعنی اپنے اعضاء سے کرتا ہے. تو آپ ہر چیز کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے, مال سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے تو ہم لوگوں کی خدمت کریں, ہاسپٹلس وغیرہ کے انتظامات تعمیرات کا کام کریں. اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اچھی طرح سے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو ہم بول کر بھی اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام ہے سلام کرنا. تو یہاں پر تین چیزیں بتائی گئی ہیں, تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اور یہاں پر تو دو چیزیں ہیں لیکن ہم دوسری جو احادیث دیکھتے ہیں ان احادیث میں کیا ہے کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا, کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھنا. تو یہ چاہے وہ یہ دو کام ہوں چاہے دوسری حدیث میں وہ تین کام ہوں, یہ سب کیا ہے, ایمان کی علامت ہے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کے اوپر جو سب سے پہلی چیز عائد ہوتی ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور دوسرا بندوں کا حق ہے. تو ایک دوسرے کو سلام کرنا دراصل یہ بندوں کے حق میں آتا ہے, اور عبادت کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں آتا ہے. تو یہاں پر کہا گیا کہ کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کرو, جنہیں تم جانتے ہو ان کو بھی اور جنہیں تم نہیں جانتے ان کو بھی. اور اسی بنا پر آپ کو لاسٹ ٹائم جب پچھلی دفعہ ہم نے یہ حدیث سنی تھی اسی سے ملتی جلتی, تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حدیث سلام کہلاتی ہے, یعنی وہ والی حدیث جس میں سلامتی کا ذکر ہے, سلام کی بات کی گئی ہے, جسے عبداللہ بن سلام نے بیان کیا ہے اور جس میں سلام کو پھیلانے کی بات کی گئی ہے. سبحان اللہ, تو سلام 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 اس میں کئی دفعہ آ گیا, تو لہٰذا اس لیے وہ حدیث سلام کے نام سے مشہور ہے. یہ حدیث جو اسی سے ملتی جلتی ہے جو عبداللہ بن سلام نے بیان کی ہے. یہ تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے, لیکن اسی سے ملتی جلتی جو دوسری حدیث ہے وہ عبداللہ بن سلام نے بیان کی ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ یہاں پر پہلے جو قول کے بارے میں آیا تھا کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرے, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کیسے کر سکتا ہے انسان. یہ چیز ذرا سمجھنے کے لائق ہے, اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میں اپنی مرضی میں آزاد ہوں, میرا نفس ہے, میری مرضی ہے, میرا جسم ہے, میرے کام ہے, میں چاہے کروں نہ کروں. تو نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, لہذا اللہ تعالیٰ کا حق ہم پر زیادہ ہے. تو یہاں پر جو ہم نے جو عمار کا قول پڑھا, اس قول میں جو پہلی بات کی گئی تھی کہ ایک تو اپنا انصاف اپنے نفس کے ساتھ کرنا. تو نفس کیا ہے ایکچولی, یعنی ہم اپنے آپ کے ساتھ جو بھی کام کرتے ہیں کہ مطلب جو ہم میں کہتے ہیں, تو یہ میں کون ہے؟ یہ میرا اپنا نفس ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ اچھا میری مرضی, تو نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں میری مرضی نہیں استعمال کر سکتی. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو لا کا مطلب ہے نہیں, الا اللہ سوائے اللہ کے, تو لا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, تو میں نے سب کو نہیں کہہ دیا, سب کی نفی کر دی. اور اقرار کس بات کا کیا کہ میں نے اللہ کو اپنا رب, اپنا معبود حقیقی مانا ہے, اب میں اسی کی اطاعت کروں گی, اسی کی بندگی کروں گی, اسی کی مرضی پر چلوں گی. اب میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا, میں مسلمان ہو گئی ہوں, میں نے سرنڈر کر دیا, میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, اپنا سر جھکا دیا. اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے, اب مجھے وہی کرنا ہے, چاہے میرا نفس گوارا کرے یا نہ کرے. اور نفس کے ساتھ انصاف کی بات کیوں کی گئی ہے کہ کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت خود اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی جب تک اس کی اصلاح اپنے اندر سے نہیں ہوگی, اس کے نفس کی طرف سے نہیں ہوگی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے, فألہمہا فجورہا وتقواہا اور قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس کی نفس کی برائی اور اس کی نفس کی اچھائی, دونوں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی اندر. بس تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اور وہ نامراد ہوئے جس نے اسے دبا دیا. تو جتنا میں اچھی تربیت اپنے آپ کی کر سکتی ہوں, کوئی اور نہیں کر سکتا. ہاں, دوسرے لوگ بوسٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن جب تک میں اپنے نفس کے ساتھ انصاف نہ کروں گی, تب تک کہ میں اپنی اصلاح میں آگے نہیں بڑھ سکتی. اور وہ اصلاح کیسے ہوگی کہ اپنے آپ کو سدھارنا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے, اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ یہ چیز اچھی اور یہ چیز بری ہے. تو اچھی عادت, اچھے اخلاق کو اپنے اندر ڈیولپ کرتے چلے جانا, اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنا, اپنی تربیت سے غفلت نہ برتنا, اور اپنی عقل پر بھروسہ نہ کرنا, بلکہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا, دوسروں کے معاملے میں حسن ظن سے کام لینا, اور اپنے معاملے میں تھوڑا سا اسٹرکٹ ہو جانا. اگر میں اپنے آپ سے حسن ظن رکھوں گی تو میں تو بس گئی کام سے, ایسا سمجھیں. کیوں؟ کیونکہ جب انسان اپنے نفس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے تو نفس اسے بہت ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے. تو اپنے نفس کے ساتھ کبھی بھی ہمیں حسن ظن نہیں رکھنا ہے. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے انبیاء تھے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے, وما ابری نفس ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ میں اپنے نفس کی بڑائی نہیں بیان کرتا. یہ تو اللہ تعالی ہی ہے جو ہمیں اپنے نفس کی برائیوں سے بچاتا ہے. میں بری نہیں ہوتا اپنے نفس سے, میں اپنی کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں. الا من رحم ربی, جس پر بس میرا رب رحم فرما دے وہی اس سے بچ گیا. تو دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام بھی نفس شناس تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مطلب مجھے کوئی زوم نہیں اپنے آپ پر کہ میں خود بچ گیا برائی سے, یہ تو میرے رب کا رحم تھا, اس بنا پر میں بچ سکا. جیسے عربی زبان کا ایک شاعر ہے, اس کے کچھ اشعار ہیں, اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. شاعر کہتا ہے, میرا دل مجھے اسی طرف بلاتا ہے جو مجھے نقصان پہنچاتا ہے, میری بیماریاں اور میری تکلیفیں بڑھا دیتا ہے. میں اپنے دشمن سے کیسے بچ سکتا ہوں جبکہ میرا دشمن میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے, یعنی دل. تو نفس کو بے مہار نہ بنائے کہ جو جی میں آئے کرے, میری مرضی میری خواہش نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی عاجزی کو اپنائے, یعنی وہ اپنے نفس کے بارے میں اس کو ڈھیل نہ دے, بلکہ ہمیشہ عاجز رہے کہ نہیں, مجھے اور زیادہ ضرورت ہے اچھا بننے کی, مجھے اور زیادہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. انسان دوسروں کے بارے میں ہمیشہ برا سوچتا ہے کہ فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, فلاں وہ ہے, اور اپنے آپ کو ڈھیل دیتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو. اللہ یزکی من یشاء, اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے. تو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا, ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, کہ جو اپنی نفس کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پا گیا. تو لہٰذا اب یہاں پر ہم, ایک تو نفس کی ہم نے بات کی, دوسرا ہے سلام, سلام کو عام کرنا ہے, اور تیسرا ہے صدقہ. صدقے کی حقیقت جس کو معلوم ہوتی ہے وہی نکالتا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پا گیا۔ تو اب اس کے دل کی تنگی میں بعض اوقات اپنے نفس کی بات بھی آتی ہے، اور نفس کو اگر ہم نے ڈھیل دے دی تو نفس تو یہی کہیں گا کہ اچھا تم اپنے اوپر خرچ کرو، ابھی تو تمہارے اوپر خرچ کرنا باقی ہے، دوسروں پر مت خرچ کرو۔ لیکن یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف، اپنے نفس کو ڈھیل نہیں دینا ہے، اور دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا وہی فلاح پا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں علم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس راہ میں تکلیفیں نہ اٹھائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو پتا چلا ہوگا کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑے رہتے تھے، یعنی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ وہ کہتے کہ میں علم حاصل کرنے میں اتنا حریص تھا کہ میں خمیری روٹی بھی نہ کھاتا تھا، بلکہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا، کئی کئی دن گزر جاتے، فاقہ کرنا پڑتا۔ یعنی چاہتے تو جاب کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کا اتنا زیادہ ان کو شوق تھا کہ اس کی بنا پر وہ وہیں پڑے رہے۔ تو اب ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو علم کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اصلاح نفس ہے یہ علم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یعنی ہم اگر اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ اور دوسری اہم بات ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا، جنہیں جانتے ہیں ان کو بھی، جنہیں نہ جانتے ہیں ان کو بھی۔ کیونکہ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جن کو جانتے ہیں ان کو تو ہم سلام کر لیتے ہیں، جن کو نہیں جانتے ہم جھجکتے ہیں، اور سامنے والا بھی اصل میں، کیونکہ ہمارے یہاں ماحول نہیں ہے اس وجہ سے، جب ہم سلام کرتے ہیں تو سامنے والا کہتے ہیں کہ اچھا میں نے پہچانا نہیں۔ آپ دیکھیں دو بڑی غلطیاں ہوئی نا سامنے والے سے، تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو تو کبھی ایسا جملہ نہ کہیں، کیونکہ ایک تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا جبکہ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے، دوسرا ایک نیکی سے محروم رہ گیا، اور تیسرا یہ کہ سنت پر عمل نہیں کیا۔ تو اس بنا پر آپ دیکھیں ہم کو جب بھی کوئی اس طرح سے کوئی اجنبی بھی سلام کرتا ہے، خواتین کو خواتین ہی کریں گی، بلا وجہ مردوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو خواتین کو خواتین ہی سلام کریں گی تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، یہ ہم پر ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہ حدیث تھی کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسلام میں سے ہے۔ آگے باب ہے، باب نمبر 21، باب کفران العشیری و کفری دون کفرین۔ شوہر کی ناشکری بھی ایک طرح کا کفر ہے، اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم ہوتا ہے۔ اب یہ کفر والی حدیث یہاں کیوں آئی ہے، اور کفر کے معنی یہاں پر ناشکری لیا گیا ہے؟ تو کفر کے بہت سارے اسٹیجز ہیں، الگ الگ قسم کا کفر ہوتا ہے، جو جیسے کرے گا وہ اتنے اسٹیج پر پہنچے گا سمجھے۔ اور کفر کو یہاں اس لیے لایا گیا کیونکہ یہ ایمان کا الٹ ہے، اپوزٹ ہے۔ تو کبھی بھی ہم کسی چیز کو، جیسے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے نا کہ اشیاء کو ان کے مخالف چیزوں سے پہچانو، تو ایمان کا الٹ چونکہ کفر ہے اس لیے یہاں پر کفر کو لایا گیا ہے، تاکہ ہم پہچان لیں کہ اگر یہ کام ہوتا ہے تو سمجھیں ایمان نہیں ہے، یہ کفر کے برابر ہے۔ اور یہ کفر وہ کفر نہیں ہوگا، اس کے بارے میں ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ یہ کفر دراصل وہ کفر نہیں ہے جو کہ ایک کافر کرتا ہے، بلکہ یہ کفر کا ایک لیول ہے۔ جیسے کہ ایمان کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں، ایمان کا بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے، تو اسی طرح سے کفر کے بھی درجات ہیں۔ یہ کفر وہ والا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر دیا یا اللہ کی وحدانیت کو چھپا دیا، نہیں، بلکہ یہ کسی اور لیول میں کفر ہے۔ فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النار أرأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن الأشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ چونکہ ہم خواتین سے ریلیٹڈ، لہذا کیئرفلی اس کو ہم سنیں گے اور کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اس باب میں ابو سعید رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے ابن عباس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک لمبی حدیث ہے، ایکچولی اس کا کچھ حصہ یہاں بیان کیا گیا، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے۔ اور میں نے دوزخ کو دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، وہاں عورتیں بہت ہیں، وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شوہر کا کفر۔ اس کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو ایک عورت سے ساری عمر احسان کرے، پھر وہ ایک ذرا سی کوئی بات تجھ سے دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو، تو کہنے لگتی ہے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ اور واقعی میں یہ اکثریت کا حال ہے کہ شوہر کی طرف سے اگر ذرا سی کوئی تکلیف پہنچے اور وہ ساری زندگی بھر شوہر اگر کچھ کرتے رہے ہوں، تو عورت ایک ہی جملہ کہہ دیتی ہے کہ تم سے تو میں نے کبھی کوئی بھلائی پائی ہی نہیں۔ تو اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شکر گزاری کی بات ہے، یعنی ناشکری کی بات ہے تو اس کا اپوزٹ شکر گزاری ہے۔ تو شکر گزاری کیا ہے؟ ایکچولی یہ حق شناسی ہے، حق کو پا لینا، کہ جو چیز ہے اس کا اقرار کرنا، جو صحیح بات ہے اس کو ایکسیپٹ کر لینا۔ تو دو چیزیں ہیں جو تعلق کو خوشگوار بناتی ہیں، ایک ہے شکر گزاری اور دوسرا ہے صبر۔ شکر گزاری جس کی وجہ سے عورت مرد کا دل جیت لیتی ہے، اور شکر گزاری کیا ہے؟ اعتراف کرنا۔ آپ دیکھیں کہ مرد زندگی بھر، یعنی جو محنت کے جو کام ہیں وہ مرد کے ذمہ ڈالے گئے ہیں، یعنی کمانا اور اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ محنت کے کام ہیں۔ اس کے لیے مرد حضرات دن ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا سردی ہو، بارش ہو یا کچھ اور ہو موسم، لیکن وہ ہر حال میں کمانے کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں پر بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، تو جس طرح دل کھول کر مرد خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں پر، اس طرح سے عورت نہیں کر سکتی۔ اگر یہی پیسہ عورتوں کے ہاتھ میں آتا تو عورتیں بہت زیادہ کنجوسی کرتی بلکہ خرچ ہی نہ کرتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تفسیر کے دوران ایک واقعہ آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ایک خاتون تھی، بچے بڑے بڑے ہو گئے تھے تو فارغ تھیں، ہسبینڈ کے کوئی دوست کی کوئی اچھی اسکول تھی، تو چونکہ ہسبینڈ کی پہچان تھی تو ہسبینڈ سے فورس کروا کر اس اسکول میں اپنے لیے ایک جاب حاصل کر لی بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اب بچوں کو پڑھانے کے لیے جانے لگی تو اب ابھی ایک مہینہ ہوا نہیں تھا کہ سیلری کا انتظار کرنے لگی۔ اب ایک دن ایسے ہی میاں بیوی گھوم رہے تھے شاپنگ کرتے ہوئے، تو دیکھا کہ ایک شاپ میں بہت ہی خوبصورت سا اسکول بیگ ہے، تو جب پتہ چلا تو بہت مہنگا تھا، تو ہسبینڈ نے کہا کہ جب سیلری ملے گی تو میں دلوا دوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں تو ایک شاپ میں پہنچے، وہاں دیکھے بہت ہی اچھے شوز تھے، ہسبینڈ کو بہت پسند آئے، لیکن چونکہ ابھی فی الحال پیسے نہیں تھے تو ہسبینڈ نے کہا کہ چلیں بعد میں دیکھ لیتے ہیں، سیلری ملے گی جب لے لیں گے۔ اس کے بعد جب آگے دکان میں بڑھتے ہیں تو ایک شاپ میں بہت ہی خوبصورت لباس تھے لیڈیز کے، بیوی کو ایک لباس بہت پسند آ گیا، تو ہسبینڈ نے کہا کہ جیسے ہی سیلری ملے گی یہ لباس تم کو دلوا دوں گا۔ اب وہ بیوی سوچنے لگی کہ ہر بار تو ہسبینڈ ہی دلاتے ہیں، کیوں نہ اس دفعہ میں اپنی سیلری سے خریدوں، اور جیسے ہی مجھے پہلی تاریخ کو سیلری ملے گی میں خرید لوں گی۔ لہٰذا وہ انتظار کرنے لگی، جب پہلی تاریخ آئی اور تنخواہ مل گئی، اب وہ گئی اسی شاپ پر، جب بچے کا بیگ خریدنے کے لیے اس نے بات کی تو حالانکہ پہلے ہی وہ قیمت دیکھ کر جا چکی تھی، یعنی قیمت وہ دیکھ چکی تھی پہلے ہی، لیکن جب دینے کی بات آئی تو کہنے لگی کہ اچھا اگر 2,500 روپے کا بیگ ہی خرید لوں گی تو باقی چیزیں کہاں سے خریدوں گی، تو چلو بیگ چھوڑ دیتی ہوں کچھ اور لوں گی۔ بازو کی شاپ میں جاتی ہے، ہسبینڈ کے لیے شوز خریدنے کا دل کرتا ہے کہ چلو میں اپنی طرف سے اس دفعہ ہسبینڈ کو شو دے دیتی ہوں گفٹ، لیکن جب وہ شوز دیکھتی ہے کہ اچھا 3,000-4,000 کے تو شوز ہی ہیں، تو کہنے لگی کہ تو سیلری پوری اسی میں چلی جائے گی۔ جب ڈریس لینے جاتی ہے، خود اپنے لیے ڈریس لینے جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ جو ڈریس پسند کیا تھا وہ خرید لیتی ہوں، لیکن پھر جب پتہ چلتا ہے کہ 5,000-6,000 کا تو ڈریس ہی ہے، تو کہنے لگی یہ تو پوری ہی سیلری اس میں چلی جائے گی۔ اور پھر آخر کار اتنا سب گھوم گھام کر واپس خالی ہاتھ گھر آ جاتی ہے۔ جب شام میں ہسبینڈ آتے ہیں، چونکہ اس دن پہلی تاریخ ہوتی ہے اور ہسبینڈ کو بھی اسی دن سیلری ملتی ہے، تو ہسبینڈ وہ ساری چیزیں ہاتھوں میں اٹھائے لے کر آتے ہیں، شاپر ساتھ میں ہوتے ہیں، جب کھول کے دیکھتی ہے تو وہی بیگ، وہی شوز اور وہی ڈریس جو اسے پسند آیا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ وہی سوچتی ہے اس وقت کے واقعی میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور اس بنا پر قوام بنایا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم قرآن میں یہی تو ریزن پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر قوت دی ہے، وہ نگران ہے اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو جیسا دل اللہ تعالیٰ نے مردوں کا بنایا ہے ویسا عورتوں کا نہیں بنایا، اور عورت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داری ڈالی کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کرے، بچوں کا خیال رکھے، شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اور مرد کو کمانے والا بنایا، وہ اس میں بے دری خرچ کرتا ہے، اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے کیا اس میں بہتری ہے ہمارے لیے۔ تو اب اگر کبھی شوہر کی طرف سے تھوڑی سی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے، کیونکہ زندگی بھر شوہر جو کچھ کما کر لاتا ہے وہ کس کے لیے لاتا ہے؟ وہ اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں وہ باہر نکلتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے۔ تو اب اگر شوہر کی طرف سے تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو پھر عورت کو کیا چاہیے، بیوی کو کیا چاہیے؟ کہ وہ صبر کرے اور شکر کرے، پرانی چیزوں پر نظر ڈالے کہ پہلے تو شوہر نے کچھ کیا ہوگا تو لہٰذا اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ شکر گزاری کی وجہ سے عورت مرد کا دل جیت لیتی ہے، اور اس میں شکر گزاری میں کیا آتا ہے؟ اعتراف کرنا، کہ شوہر کی طرف سے دی گئی فیسلٹیز کا اعتراف کرنا۔ اور دیکھیں نا کہ محنت کرنے کی بنسبت اعتراف کرنا آسان کام ہے۔ اگر ہمیں صبح صبح اٹھ کے جانا پڑتا، محنت مزدوری کرنی پڑتی اور جاب کرنی پڑتی اور باس کی باتیں سننا پڑتی یا کام کا برڈن ہمارے اوپر ہوتا تو تب ہم جانتے کہ کتنی محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں، خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر انکم ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے، تاریخ کے اوراق اگر ہم پلٹیں تو دو عظیم انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے جنہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب ایک دفعہ اپنے بیٹے سے ملنے گئے تو جب گھر پر پہنچے تو پتہ چلا کہ بیٹا تو نہیں ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے۔ عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو، تو سلام کیا، اس نے جواب دیا، کہا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ پوچھا کیا حال ہے، تو عورت نے جواب دیا کہ شکار کو گئے ہیں، دیکھیں نہ میرا خیال رکھتے ہیں، نہ گھر کا خیال رکھتے ہیں، نہ خرچ کو کچھ دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو اسے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کون آئے تھے، تو وہ پورا ماجرا کہہ سناتی ہے اور کہتی کہ میں نے یہ اور یہ اور یہ کہا تھا۔ تو وہ کہتے کہ تم جانتی ہو وہ کون تھے؟ تو کہا نہیں، کہا وہ میرے والد بزرگوار تھے اور انہوں نے مجھے تم کو اپنے آپ سے الگ کرنے کے لیے کہا ہے، لہٰذا انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، یہ جو بھی کچھ ہے چھوڑ دیا، یہ ہم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اسماعیل علیہ السلام کے گھر پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اور جب وہ بیوی سے ملتے ان کی تو بیوی سے پوچھا حال چال، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، اور شکر گزاری کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے کہنا میرا سلام، اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو بیوی سب بتاتی ہے کہ کیا کیا بات چیت ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میرے والد تھے اور مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ یعنی تمہاری چوکھٹ برقرار رکھنا، یعنی انہیں تمہاری شکر گزاری پسند آئی ہے، لہٰذا تمہیں رہنے کے لیے اور رکھنے کے لیے کہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ شکر گزاری، ایک اور یعنی دو عورتیں ہیں، دونوں کا کردار ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور حالانکہ ایک نبی کی بہو ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ناشکری۔ تو دونوں کے کردار میں نمایاں فرق ہے، ایک کفران نعمت ہے اور ایک شکر گزار ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، جو ناشکری کرنے والی تھی کہ چوکھٹ بدل ڈالو، اور جو شکر گزاری کی وجہ سے کیا کہا کہ اپنی چوکھٹ برقرار رکھو۔ تو دیکھا جائے تو ناشکری دراصل ایمان کے منافی ہے، یعنی ناشکری مطلب ایمان نہیں، یعنی کفر میں سے ہے، یعنی ایمان پر فرق پڑتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے اور کردار کافرانہ ہو جاتا ہے۔ تو کثرت سے جو دوزخ میں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وجہ کیا بتائی؟ ناشکری۔ تو یہ ناشکری دراصل خاندان کو توڑنے کا کردار ادا کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں ناشکری سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہ کہے کہ اچھا مجھے تو یہ کبھی ملا ہی نہیں، مجھے تو وہ کبھی ملا ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں ہمیشہ۔ اور دوسری خوبی ہے صبر، اور اس کے لیے ایک ہی مثال کافی ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر ظالم شوہر تھا، لیکن کیسے صبر کیا، ایمان سے ذرا بھی نہیں ہٹی، تو یہ صبر ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، قاضی شرح بہت مشہور قاضی گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں، عمر رضی اللہ عنہ ہی نے ان کو قاضی بنایا تھا، بہت ہی نیک صالح اور بہت انٹلیکچوئل پرسن تھے ماشاءاللہ۔ ان سے ایک دفعہ امام شابی کی گفتگو ہو رہی تھی، امام شابی اور قاضی شرح بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے لیکن کبھی ہمارے بیچ میں کوئی نرم گرم بات نہیں ہوئی۔ تو امام شابی نے کہا کہ ایسے کیسے بھلا پاسبل ہے، 20 برس ہو گئے شادی کو اور کوئی شکوے شکایت کے بغیر گزر گئی، جیسے ہمیں حیرانی ہو رہی ایسے امام شابی کو بھی ہوئی. تو پوچھا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دو برتن ہوں وہ بھی آپس میں بچتے ہیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ دو انسان ہوں اور پھر ان کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. اور یہ قاضی شرح جو ہے وہ علمی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، تو اس خاتون کا کتنا بڑا رول ہوگا ان کی اس پرسنالٹی میں، آپ خود سوچیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی جب پہلی رات میں جب بیوی کے پاس پہنچا تو میں نے بیوی کو جب ظاہراً دیکھا تو مجھے لگا کہ الحمدللہ اچھی بیوی ہے، تو میں شکر کے طور پہ دو رکعت نماز کیوں نہ پڑھ لوں. جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا تو دیکھا کہ بیوی بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. پھر میں نے اس سے کچھ بات کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ ابھی رک جائیے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہم بیان کر لیں، صبر کریے. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ چونکہ آج ہماری پہلی بار ملاقات ہوئی ہے لہٰذا مجھے آج وہ ساری باتیں آپ بتا دیں جو آپ کو پسند ہیں تاکہ میں آپ کے بارے میں جان لوں، اور پھر یہ بھی مجھے بتا دیں کہ رشتہ داروں میں سے آپ کس کس سے ملنا پسند کریں گے. اور بھی اس طرح کی باتیں جب میں نے پوچھ لی تو میں نے بیوی کو بتا دیا کہ کیا کیا مجھے پسند ہے اور کیا کیا مجھے ناپسند ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چونکہ ناواقفیت کی بنا پر شوہر اور بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، نہ ہسبینڈ وائف کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسے کیا پسند ہے اور ناپسند ہے، اور نہ وائف ہسبینڈ کے بارے میں جانتی ہے کہ ہسبینڈ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. تو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی تھی قریش کی عورتوں کی، کہ قریش کی عورتیں بچوں سے شفقت رکھتی ہیں، یہ شفقت کرتی ہیں اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. تو یہ اچھی عورت کی یہ خوبی ہوتی ہے. اور صبر کیا ہے دراصل؟ کہ ری ایکشن سے خود کو بچا کر رکھنا. پھر صحیح ابن حبان کی ایک حدیث ہے کہ جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ، جنت میں جانے کا اس سے آسان راستہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے، آپ بتائیں ہمارے لیے. یعنی ہمارے لیے جنت میں جانے کا اتنا آسان راستہ فراہم کر دیا گیا اور اس کے باوجود بھی خواتین کی کثرت جہنم میں دیکھی. کیوں؟ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے. تو اس سے بڑھ کر نادان بھلا کون ہوگا کہ اتنا ایزی وے دے دیا گیا ہمیں جنت میں جانے کا، اس کے باوجود بھی ہم اسے چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی. ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا ایو نسائی خیر، کہ سب سے بہتر عورت، دی بیسٹ وومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، شوہر حکم دے تو اطاعت کرے، اور عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس کو ناپسند کرتا ہو اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی شوہر کہاں چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جائے اور کہاں چاہتا ہے کہ نہ جائے، یا شوہر چاہتا ہے کہ اس کا مال کہاں خرچ کرے، اور جس بات میں وہ ناپسند کرتا ہو کہ مال کو یہاں نہ خرچ کیا جائے تو وہ نہ کرے، تو یہ سب سے بہتر عورت ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا ہوں تاکہ ہم شکر گزار بنے نہ کہ ناشکری کرنے والے بنے. پھر آپ دیکھنا ناشکری سے کیا ہوگا کہ گھر کا ماحول ہی خراب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی. ہاں شوہر کی بات بس اس وقت نہیں مانی جائے گی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات آ رہی ہو. جیسے حدیثی سے ہمیں پتہ چلتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. تو بہرحال شوہر کا بہت احسان ہوتا ہے بیویوں پر، لہٰذا بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے. اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اتنی بہترین آیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ بھلا احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو. آپ دیکھیں نا کہ جو بیویاں ناراض ہو کر شوہر سے میکے جا کر بیٹھتی ہیں تو وہ خود سوچتی ہوں گی کہ کس قدر وہاں پر بے عزتی ہوتی ہے، کس قدر وہ بھاری اور بوجھ سمجھی جاتی ہیں بیٹھی ہوئی بیٹیاں. کوئی ان کے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتا بلکہ الٹا ان سے کام لیا جاتا ہے، ان کو ایک نوکرانی کی طرح سمجھا جاتا ہے. جو عزت شوہر کے گھر میں ہوتی ہے چاہے کیسی بھی ہو، شوہر کتنا بھی نا سمجھ ہو، بعض اوقات تکلیف دینے والا بھی ہو، شوہر ہوتا ہے بعض اوقات ایسا، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر جو خرچ کرے گا وہ احسان نہیں جتائے گا اور دوسرے جو خرچ کریں گے وہ احسان جتائیں گے. لہٰذا شوہر کی ناشکری سے بچی رہے. تو اللہ کرے کہ یہ حدیث ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہو. آگے باب نمبر 22 میں باب المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ جاہلیت کے کام ہیں. یعنی ایمان سے پہلے کے دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کیوں یہ حدیث لائی گئی کہ جو شخص گناہ کرتا ہے دراصل وہ جاہلیت کے کام کرتا ہے، اور جاہلیت کا دور ایمان کے دور سے پہلے کا دور ہے. جب ایمان نہیں تھا، جب اسلام نہیں آیا تھا، تو وہ دور دور جاہلیہ کہلاتا ہے۔ وَلَيُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِإِرْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّكَ مَرُوءٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَّاهُمُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور گناہ کرنے والا گناہ سے کافر نہیں ہوتا، البتہ اگر شرک کرے یا کفر کا اعتقاد رکھے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، تو ایسا آدمی ہے جس میں جاہلیت کی خصلت ہے۔ اور اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا، اللہ تو شرک کو نہیں بخشے گا اور اس سے کم جس کو چاہے گناہ بخش دے گا۔ سورہ حجرات میں فرمایا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل کروا دو، یعنی اصلاح کروا دو، صلح کروا دو۔ اللہ نے دونوں گروہوں کو مسلمان کہا ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ سوائے شرک کے باقی سب کو بخش دے گا۔ تو یہاں پر دراصل بات کی جا رہی ہے کہ گناہ جاہلیت کے کام ہے۔ اب آگے وہی ہم حدیث دیکھیں گے۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ان میں صلح کرا دو، وہ مسلمان ہی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر کے درجات ہیں، جیسے اوپر ہم نے پڑھا، کچھ کفر کے درجات وہ ہیں، کچھ گناہ کے کام جاہلیت کے ہیں، یعنی اس زمانے کے جبکہ انسان کے اندر ایمان نہیں تھا، تو اس سے انسان کافر تو نہیں ہو جاتا یا بالکل ہی اسلام سے باہر تو نہیں ہو جاتا، لیکن جب وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو تب اس میں ایمان نہیں رہتا یا ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ حدیث دیکھ لیجیے، حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس قال ذهبت انصر هذا الرجل فلقيني رجل قال فلقيني ابو بکر فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه۔ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے، کہا ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے، کہا میں چلا اس شخص کی مدد کرنے کو۔ یعنی ایکچولی جو مدد کرنے کے لیے جانے والے ہیں کون ہیں؟ احنف بن قیس ہیں، اور جس شخص کی مدد کو جا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ الرجل، وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جنگ صفین جب ہوئی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے کہ میں اس شخص کی مدد کرنے کو جا رہا ہوں، تو رستے میں مجھ کو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ نوجوان سے صحابی تھے اور آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا، بہت ذہین تھے، تو بہت ساری احادیث انہوں نے اللہ کے رسول سے یاد کر لی تھی۔ تو راستے میں احنف بن قیس کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص کی مدد کرنے کو، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی۔ تو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان آپس میں اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہوگا، مقتول کیوں دوزخی ہوگا؟ فرمایا اس کی خواہش تھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے حریص تھے مارنے کو، لیکن جو مقتول تھا اس کو چونکہ قتل کرنے کا موقع نہیں ملا اور قاتل اس پر غالب آ گیا، لہٰذا وہ پہلے مر گیا یا گر گیا، تو دونوں جہنمی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکرہ نے دو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے روک دیا، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ اور یہ ایکچولی اس وقت فتنہ تھا یہ، اور ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس کے بعد پھر آپس میں اس طرح سے تلواریں نہیں اٹھائی۔ وہ ایک ہی موقع تھا جنگ صفین کا اور جنگ جمل کا، اس کے بعد الحمدللہ صحابہ کرام میں آپس میں اس طرح سے جنگ نہیں ہوئی۔ آگے حدیث ہم دیکھتے ہیں، ایکچولی یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آپس میں آمنے سامنے تو ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حدیث میں فرمایا تھا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، اس لیے بہت سارے صحابہ کرام اس وقت کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام اس وقت جنگلوں کی طرف نکل گئے تھے. کیوں؟ تاکہ اس جنگ میں ان کو حصہ نہ لینا پڑے، کیونکہ دونوں گروہ کس کے تھے؟ مسلمانوں کے تھے دونوں گروہ. تو اسی بنا پر یعنی اس حدیث کو اس باب میں اس لیے لایا گیا کہ مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا یہ بھی ایمان کے منافی ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور چونکہ اس کا انجام جہنم ہے اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. حدیث نمبر 30 دیکھیے. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدبي عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربزة وعليه خلة وعلى غلامه خلة فسألته عن ذلك فقال إني سأببت رجلا فأيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أأيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولتكلفهم ما يغلبهم فإن كلفتمهم فأعينهم. ہم سے بیان کیا سلیمان بن حرب نے، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے واصل الاحدبن سے، انہوں نے معرور سے، کہا میں ابو ذر سے ربزہ میں ملا، ایک جگہ کا نام ہے. وہ ایک جوڑا پہنے تھے اور ان کا غلام بھی ویسا ہی ایک جوڑا پہنے ہوئے تھا، لباس مطلب. میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، کیونکہ غلام اور مالک دونوں سیم سیم لباس میں ہوں، تو انہوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص سے گالی گلوچ کی، اس کو ماں کی گالی دی، یعنی ماں کے اوپر کوئی گالی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تو نے اس کی ماں کو گالی دی، تو وہ آدمی ہے جس میں جاہلیت کی خصلت ہے، یعنی اے ابو ذر تم میں ابھی بھی جاہلیت کے کچھ آثار باقی ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھ تلے کر دیا، پھر جس کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو وہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے، اور وہی پہنائے جو خود پہنے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان سے نہ ہو سکے، اگر ایسا کام لینا چاہو تو ان کی مدد کرو. یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کسی وقت اپنے غلام کو ماں کے اوپر گالی دے دی، جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے حیرت سے کہا کہ اے ابو ذر تم وہ آدمی ہو کہ جس میں ابھی تک جاہلیت کے بہت سارے یعنی کچھ آثار باقی ہیں. تو پھر اس وقت اللہ کے رسول نے نصیحت کی کہ تمہارے غلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دیے ہوئے ہیں، یہ امانت ہیں، تم ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان سے وہ کام نہ لو جو وہ کر نہ سکیں، اور اگر لیتے ہی وہ کام تو پھر اس میں ساتھ میں ان کی مدد کرو. تو اسی بنا پر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اپنے غلام کو ویسا ہی لباس پہنایا تھا جیسے خود پہنا تھا. سبحان اللہ، صحابہ کرام کتنی جلدی اپنی غلطی کو قبول کر لیتے تھے آپ دیکھیں، اور فوراً اس کی تصحیح کر لیتے تھے، اور پھر اس پر زندگی بھر قائم بھی رہے کہ اپنے غلام کو ویسا ہی لباس پہنایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں کے اوپر گالی دینا یہ بھی زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، یعنی کوئی مومن یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ہم جانتے ہیں نا، حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ مومن گالی نہیں دیتا، مومن تانے نہیں دیتا، یہ سب فسق کے کاموں میں سے ہے، نافرمانی کے کاموں میں سے ہے. تو اس حدیث کو یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ کفر کے بھی الگ الگ درجات ہیں، جاہلیت کے بھی الگ الگ درجات ہیں. انسان مومن ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات جاہلیت والے کام کر لیتا ہے، لیکن یہ اس کے منافی ہیں، ایمان کے منافی ہے. اگر کوئی اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو، تو اس طرح سے جاہلیت کے کام نہ کرے. پھر ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے، ہر گناہ کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض کبیرہ گناہ ہے اور بعض صغیرہ گناہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. باب ظلم دون ظلم، ایک گناہ دوسرے گناہ سے کم ہوتا ہے. حدیث نمبر 31 سے 31 اور باب 23. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال وحدثنی بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم يظلم فانزل اللہ عز وجل ان الشرك لظلم عظیم. ترجمہ دیکھیں. ہم سے بیان کیا ابو الولید نے، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، اور دوسری سند میں امام بخاری نے کہا مجھ سے بیان کیا بشر نے، کہا ہم سے بیان کیا محمد نے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے. جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہ کی ملاوٹ نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے، ہم میں سے کون ایسے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت اتاری کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام پہلے پریشان ہو گئے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی چیز کو ملاوٹ میں نہیں ڈالا یا ایمان کو ملایا نہیں ظلم سے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، ظلم بھی ہو جاتا ہے کبھی کسی پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات آیات کو نہیں سمجھ پاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے تھے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اگر انسان ایمان لا لے اور اگر صرف وہ شرک چھوڑ کر باقی کتنے بھی گناہ کرے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کے وہ سب کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے شرک کے۔ صرف شرک کی معافی نہیں ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، ما دون ذالک، کہ شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جو گناہ ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی کچھ گناہ بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے گناہ انسان کی نیکیوں سے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور کچھ گناہ ہیں جن کا کفارہ ضروری ہے۔ تو بہرحال گناہ کی بھی الگ الگ اقسام ہیں اور گناہ کے بھی الگ الگ درجات ہیں۔ تو چونکہ گناہ کے وقت انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کے اندر ایمان کم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس حدیث کو یہاں لایا گیا ہے کہ ایمان کے ساتھ جس نے گناہ کو شامل کر لیا تو پھر ایسا نہیں کہ وہ مومن ہی نہیں رہتا، وہ مومن رہتا ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس وقت اس کے اندر ایمان کی کمی ہو جاتی ہے۔ ہاں، کب اس کا ایمان ختم ہو جائے گا؟ جب وہ شرک کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا۔ باب علامت المنافق، منافق کی نشانیاں۔ ہم حدیث تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کی تشریح انشاءاللہ ہم اگلے باب میں کریں گے، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے۔ باب علامت المنافق۔ حدثنا سلیمان ابو ربی قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیات المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خانا۔ منافق کی نشانیاں، باب نمبر 24 ہے، حدیث نمبر 32 ہے۔ ہم سے بیان کیا سلیمان ابو الربی نے، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، کہا ہم سے نافع بن مالک بن ابی عامر نے، جن کی کنیت ابو سہیل ہیں، انہوں نے اپنے باپ مالک بن ابی عامر سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا منافق کی تین نشانیاں، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے۔ حدثنا قبیصہ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن العامش عن عبداللہ بن مرہ عن مسروق عن عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یداہا اذا تمن خانا واذا حدث كذبا واذا عاهد غدرا واذا خاصم فجرا تابعه شعبۃ عن الاعمش۔ ہم سے بیان کیا قبیصہ بن عقبہ نے، کہا ہم سے بیان کیا سفیان نے، وہ عامش سے، وہ عبداللہ بن مرہ سے، وہ مسروق سے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ تو پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے، جب اس کے پاس امانت رکھے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کہے جھوٹ کہے، اور جب عہد کرے تو دغا دے، اور جب جھگڑے تو ناحق کی طرف چلے۔ سفیان کے ساتھ شعبہ نے بھی اس حدیث کو عامش سے روایت کیا ہے، یعنی ایک اور دوسری سند اس کی اور ملتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔